الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. زیائے درود و سلام، صفحہ نمبر 3 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب، نویت سنت الارتکاف. مدنی چینل کے ناظرین، عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، نیز جیٹھا پٹھا تحصیل خان پور ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ، اور چکوال پنجاب پاکستان پاک اجمیری کابینہ کے عاشقان رسول، سب توجہ سے سنیے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی تھی تو ضمناً یہ بھی جائز، آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا بھی مسجد میں جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یاد رکھیے کہ جب تک اچھی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیت ہے زیادہ ثواب اتنا زیادہ. کیمری، یو پی، ہند، بریلی کابینہ بھی ماشاءاللہ اس وقت جگمگا رہے ہیں اسلامی بھائی، مرحبا. اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے، حسب حال نیتیں کرنی ہوتی ہیں، جیسی اپنی کیفیت ہے کہ جن کو آپ نبھا پائیں گے، نبھا پائیں نہ پائیں تو بات کی بات ہے، اس وقت دل میں جو حاضر ہو وہ نیت ویلڈ ہوتی ہے. مثلا یہ نیت ہے کہ میں آخر تک رہوں گا جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا، تو یہ نیت کر لیں ثواب ملے گا. پھر اگر نیت بدل جاتی ہے، اٹھ کر چلا بھی گیا یا کوئی وجہ ہو گئی، تب بھی وہ اس نیت کا ثواب تو ملے گا اس کو جو اس نے شروع میں کی. تو نیت دل میں ہو تو، ہاں دل میں اگر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے چلا بھی جاؤں یار وہ جانا تو پڑے گا، تو یوں نیت نہیں ہوتی، نیت ایک دم ایکوریٹ ہونی چاہیے. اسی طرح مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، یہ نیت کیجئے. جب صلو علی الحبیب کی صدا سنوں گا، درود پاک پڑھوں گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی چوتھی رات ہے. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں پائیں شائع کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، دو بیٹیوں کے بعد تیسری بیٹی کی خبر سن کر آنکھوں میں آنسو، دل میں صدمے کی کیفیت کا ہونا، کیا یہ اللہ عز و جل کی ناشکری میں تو نہیں آئے گا؟ اور ولیوں کے بارے میں وسوسوں کا کیا کروں؟ میرے سوال کا جواب ارشاد فرما دیں۔
اللہ اللہ اللہ، تیسری بیٹی آئی تو دل صدمے سے چور ہوا اور اشک بار ہو گئے۔ یہ صدمہ جو ہے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں بھی شہزادیاں ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ شہرت یافتہ ہیں، جو خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہی سے تو سادات کرام کا سلسلہ چلا ہے۔ تو بیٹی ہونا کوئی معاذ اللہ برا نہیں ہے، بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ بیٹی محبت کرنے والی ہوتی ہے، بیٹے کو شادی کر دی نا تو سمجھو آدھا اپنے ہاتھ سے نکل گیا، اب اگر ساس بہو کے مسائل ہوئے تو پورا ہاتھ سے گیا، پھر بیٹا بری صحبت میں چلا گیا تو ہرن پیتا ہے، گھر کا مال چوراتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر کی ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے نالائک بیٹوں کی خبریں تو میڈیا میں چلتی ہیں کہ اس نے باپ کو مار دیا، اس نے ماں کو قتل کر دیا۔ بیٹی کا ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کہ کسی بیٹی نے کسی کی اپنی ماں کو یا باپ کو قتل کیا ہو، واللہ اعلم ہوا ہو، مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں پڑتا۔ بیٹی شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ سے زیادہ قریب آ جاتی ہے، اب وہ میک کے پر آنے کے لیے تڑپتی ہے، جیسے ماں بہت یاد آتی ہے، باپ بہت یاد آتا ہے، اور جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں، بیٹے کی شادی پر نہیں روتے۔ بیٹا جب لڑائی جھگڑا کر کے الگ گھر بساتا ہو تب روتے ہو تو الگ بات ہے، وہ رونا اور ہوتا ہے اور بیٹی کی رخصتی کا رونا اور ہوتا ہے، فرق ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سب بیٹے بھی برے نہیں ہوتے، آج کل چونکہ وہ فلموں ڈراموں اور گناہوں بھرے چینلز گھروں میں چلتے ہیں، اس وجہ سے اولاد کی تربیت کا ستیاناش ہو رہا ہے، ان کی ذہنیت کا ستیاناش ہو رہا ہے، ان کی اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بہت خرابیاں گھروں میں ہیں، بیٹوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے بھی ہیں خرابیاں، یہ بھی بے پردہ گھومتی ہیں اور نئے نئے فیشن یہ گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے سیکھتی ہیں، پھر وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بعض اوقات معاذ اللہ بھاگ کھڑی ہوتی ہیں، کورٹ میرج کرتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ وہ باتیں جو عام طور پر معاشرے میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ حضرت سیدنا نبیت بن شریط رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتوان کمزور جان ہے، جو ایک ناتوان یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتوان جان یعنی کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے، اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اولاد نرینہ کے وظائف ورد، جن کو اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے ورد، جس کا کچا حمل گر جاتا ہو اس کے لیے ورد، تو بہت سارے اوراد اور بیٹی کے فضائل پر مبنی ایک مختصر سا رسالہ، کوئی میرا خیال 30-40 پیج کا ہوگا، تو یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو ضرور لیجئے، یہ بھی اپنے گھر میں رکھنے والا رسالہ ہے، اس میں بہت پیارے پیارے اوراد ہیں جس کی ضرورت یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں تقریباً پڑتی ہے۔ اور پوچھا تھا ولیوں کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، ولیوں کے بارے میں بھی آتے ہیں وسوسے، نبیوں کے بارے میں بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، خدا کے بارے میں بھی آتے ہیں وسوسے، شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، اس کو انگلی پکڑائیں گے تو ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو ولیوں کا تذکرہ تو قرآن کریم میں، اور مشہور آیت کریم ہے 11 پارے کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے بروز قیامت، ان کے تو عیش ہوں گے۔ اب یہ کہ یہ ولی ہے یا نہیں، وہ ولی ہے یا نہیں، یہ ہو سکتا ہے بس وسوسے آتے ہوں، تو اس کو بھی جھٹک دیجئے کہ مسلمان جس کو ولی کہتے ہیں کہ ولی کا مزار ہے، تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ملے گا ہم بطور ولی تعظیم کریں گے، تو آخر سن سن کر ہی تو کسی کو امی اور ابو ہم بولتے ہی ہیں یار، اب اس کی کیا مطلب گارنٹی، گارنٹی کہاں ڈھونڈتے پھریں گے۔ تو حکم شریعت بھی یہی ہے کہ جس کو امی کہا جا رہا ہے کہ امی ہے تمہاری، امی ہے، ابو ہے تو ابو ہے، اب اس کی تحقیق میں پڑھنے کا ہم کو شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، تو اسی طرح اولیاء کرام کی تحقیق کا بھی ہم کیوں مطلب اس میں مارے مارے پھریں، شیطان یہ دوزخ میں جائے گا، اور یہ بھی اس کی کوشش ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں بہت سو کو لے جاؤں گا، تو غیر مسلم تو اس کے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن کچھ نہ کچھ مسلمان بھی اس کی باتوں میں آ کر گناہوں میں پڑھ کر معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جتنا اللہ نے چاہا وہ رہیں گے اس میں، عذاب کا سلسلہ ہوگا، بالآخر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن ہرگز ہرگز ایسا کوئی بھی ذہن نہ بنائے کہ چلو یار جنت میں جائیں گے تو صحیح، نہ کبھی ابھی گناہ کر لیتے ہیں تو پھر معاملہ وہ سخت ہو گیا۔ اگر یہاں جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا پایا گیا تو جہنم کا عذاب ہلکا ہے، میں کچھ عرصہ تو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا، تو یہ تو صریح کفر ہے، لیکن اس طرف شاید توجہ نہ ہوتی ہو یہ کہنے والے کی۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کا عذاب ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی سہ نہیں سکتا، برداشت کر ہی نہیں سکتا، کوئی کہے کہ میں برداشت کر لوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا، اگر توبہ کر کے وہ دوبارہ ایمان نہیں لاتا۔ تو اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے اولیاء کے بارے میں وسوسوں سے بچائے، ہر مسلمان کے بارے میں اس نے ظن رکھنے کا حکم ہے، کہ جائے کہ ولیوں کے بارے میں ہی ہم بدگمانی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، زیادہ مہنگا نہیں ہوگا، ہمارے یہ رسالے کم قیمت پر ہم دیتے ہیں کہ زیادہ زیادہ نیکی کی دعوت عام ہو، یہ پڑھنے سے بھی طرح طرح کے جو وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی کاٹ ہو جائے۔ اور وسوسے کی ایک کاٹ یہ کہ وسوسوں کی طرف دھیان نہ دیں، یہ بھی وسوسے کی کاٹ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا نیاز پر اسلامی بہنیں بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی اسلامی بہنوں کو گھر پر فاتحہ کے لیے بلائے تو کس طرح جائیں یا نہ جائیں؟
اسلامی بہن نیاز پر فاتحہ دے سکتی ہے، اصل وہ فاتحہ ہی ہے، یعنی عام لوگوں کی جو ہم فاتحہ کرتے ہیں نا، ماں کی فاتحہ، میری دادی کی فاتحہ جو بولتے ہیں، تو یہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، تب بزرگوں کا وہ نیاز کہتے ہیں ادبن، ورنہ بات ایک ہی ہے. جیسے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے بیٹھ جاؤ, اور بڑا آدمی ہوتا ہے معزز آدمی ہوتا ہے تشریف رکھیے, مانا دونوں کے ایک ہی ہے. اسلامی بہنیں بھی فاتحہ دے سکتی ہیں, اور اسلامی بہنوں کو دوسروں کے فاتحہ دینے جانا اس کا دروازہ نہ کھلے, اسی میں عافیت ہے کہ وہ پھر پردے کا لحاظ بہت دشوار ہو جاتا ہے. اپنے گھر پہ ہی یہ فاتحہ پڑھتی رہے, روز بھلے پڑھے, ورنہ مولانی مشہور ہو جائے گی اور یہ لوگ بلاتے رہیں گے, پھر وہ مرد بھی گھس جائیں گے, اور بڑا مطلب اللہ نہ کرے خطرات ہیں اس میں. بہرحال یہ کہ شرائط کے ساتھ پردے کی اگر وہ نکلتی ہے, جو پردے کے بارے میں سوال جواب میں شرائط دیے ہوئے عورت کے نکلنے کے, ان شرائط کے تحت نکلتی ہے, ان شرائط کے ساتھ اس مکان میں جاتی ہے جہاں کوئی مرد ہے, نہ فی الحال خطرہ ہے نہ آئندہ خطرہ ہے, اس طرح کے اگر سارے تحفظات حاصل ہیں تو پھر اگر جا کر کسی کے گھر فاتحہ پڑھتی ہے تو ہے تو جائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کا لگتا ہے یہ, میں اپنی عادتوں سے پریشان ہوں, دل سے عبادت کرنا چاہتی ہوں, نماز شروع کرتی ہوں پھر چھٹ جاتی ہے, میں کیا کروں؟ نماز میں دل لگے, مسجد میں دل لگے, بات تو بات ہو سکتا ہے بےچار ایسے ہوتے ہوں کہ مسجد میں ہوتے ہوئے بھی نمازوں میں نہ بیٹھتے ہوں, نمازوں سے آگے پیچھے نکل جاتے ہوں, کیا جب کیا کرنا کیا چاہیے بابا؟
دراصل دل ہمارے ہو گئے سخت, دل کی سختی کے بہت سارے اسباب ہیں, جیسے کہ بغیر بھوک کے کھانا, ڈٹ کے کھانا, ڈٹ کے جو کھاتے ہیں نا ان کا دل سخت, یعنی کہ 99.9 میں نے اندازہ لگایا ڈٹ کر ہی کھاتے ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے نوالے ڈالتے ہیں اور پورا چباتے بھی نہیں اور نکل جاتے ہیں. پھر وہ بےچارے وہ دواؤں اور چورنوں کے چکر میں رہتے ہیں. ایک تو یہ, اب ان کا دل کیسے نرم ہوگا؟ پھر بغیر تعجب کے ہنسنا, تو بات بات پہ تو کہہ کے لگا رہے, لگ گئے ہوتے ہیں, کیا ہے اس میں دل سخت ہوتا ہے؟ بغیر ضرورت کے بولنا, تو فضول باتیں کون نہیں کرتا آج, جس سے دیکھو وہ بک بک پہ تلا ہوا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے بول رہے, تو فضول ہو تب تو چلو گناہ نہیں ہے, بعض اوقات فضول نہیں ہوتی, وہ گناہوں پر ہی گفتگو ہوتی ہے, دل آزاری والی گفتگو ہوتی ہے, ایزا رسانی والی گفتگو ہوتی ہے, کسی کو ڈیگریڈ کرنے والی گفتگو ہوتی ہے, غیبت پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے, جھوٹ پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے. فضول تو وہ نا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, بالکل فضول بات, بیکار بات. یہ فضول بات یہ دل کو سخت کرتی ہے. اب گناہ بھری بات جو ہمارے یہاں, تو یہ اس کے بھی میں شاید کہوں کہ 99.9 کہوں تو شاید بے جانا ہوگا کہ احتیاط نہیں ہے. گناہ بھری گفتگو ہیں ہر طرف جاری ہوتی ہیں, ساری تقریباً بیٹھکیں جتنی بھی ہیں دوستوں کی, تو کون سی خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ گناہ بھری گفتگو ہوتی ہے. اب وہ دل سخت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب فضول سے سخت ہوتا ہے تو وہ جو ناجائز گفتگو ہے اس سے کے ساتھ سخت ہوتا ہوگا, کالا پڑتا ہوگا, دل کالا بھی تو ہو جاتا ہے نا گناہ کرنے سے, ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے دل پر, پھر وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے پھیلتا جاتا ہے, مزید دل کالا ہو جاتا ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات, پھر وہ جب یہ بڑھتا ہے دل اندھا ہو جاتا ہے, دل اندھا ہو جاتا ہے, الٹ جاتا ہے, نصیحت بھی اثر نہیں کرتی, نصیحت کی بات سننا ہی پسند نہیں ہوتا. ایک تعداد ہوگی جن کو ہم بولتے ہیں آ کے سنو, نہیں سنتے, ان کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے, جب ہم کو دل نہیں لگتا تو یہ کیا ہو گیا دل کو, دل کا مرض ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ بات ہی نہیں مرض ہے, اس کا علاج کرو. اگر ڈاکٹر بول دے کہ تمہارا کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہے, بہت ہائی ہے, اگر اب تم نے خیال نہیں رکھا تو وہ تمہاری وین بند ہو جائے گی اور بائی پاس کا آپریشن کروانا پڑے گا, پھر انجیوگرافی ہوگی, انجیو پلاسٹی ہوگی, یہ ہوگا, کیسے ڈر جاتے ہیں نا, نیندیں اڑ جاتی ہے. حالانکہ یہ دل کا مرض زیادہ زیادہ جان لے گا. تو مرنا تو ویسے ہی ہے, وہ دل کے ذریعے مرے یا جگر کے ذریعے مرے, مرنا تو ہے نا, بچنا تو کسی نے بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو باطنی مرض دل کا سخت ہو جانا, اس کی طرف کس کو توجہ ہے؟ سمجھاؤ تو بھی کون سمجھا اپنے تو یار گناہ گار بندے, اللہ معاف کرنے والا, اللہ معاف کرنے والا. او جی ٹھیک ہے جی, خیر ہے خیر ہے خیر ہے, او جی خیر ہے, یوں کر کے وہ بندہ جو ہے ٹال دیتا. یہ خیر کہاں ہے؟ بربادی ہے, ہلاکت ہے, خیر نہیں ہے دل کا سخت ہونے میں. بہت ساری باتوں میں خیر ہے جی چلتا ہے, تو پتا چلے گا مرنے کے بعد یہ کیا چلتا تھا. تمہاری چلتی تھی اللہ رسول کی شریعت چلتی تھی, اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا تھا, اس کے نبی کا حکم چلتا تھا جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو بہرا لے کے دل کی سختی کا علاج کاش ہمیں نصیب ہو جائے. دل کی سختی کا علاج ہو جائے گا, عبادت میں دل لگے گا, نمازوں میں دل لگے گا, ذکر و اذکار میں دل لگے گا, مدنی کاموں میں دل لگے گا, بیان سننے کو جی چاہے گا, مدنی مذاکرے میں بیٹھنے کو ہمارا جی چاہے گا, علاقائی دورہ ورائے نیکی کی دعوت میں شرکت کو جی چاہے گا, دو درس روزانہ دینے کا فیضان سنت کا اس کو دل چاہے گا, درس میں بیٹھنے کو جی چاہے گا, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کا جی چاہے گا, اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے عالم دین بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کے حوالے کرنے کو جی چاہے گا, داڑھی بڑھانے کو جی چاہے گا, امامہ شریف سجانے کو جی چاہے گا, سنت و برا لباس اپنانے کو جی چاہے گا. دل نرم ہو جائے ہمارا. اب اس کا علاج عام طور پہ ہوتا اپنے ہاتھ میں, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. دل کی سختی کے جو میں نے اسباب بتائے اپنے ہی تو ہاتھ میں. اب تم بولو گے میں کھاؤں تو پیٹ پھاڑ کے, اتنا بڑا پیٹ کر کے میں گھوموں, اس سے بات نہیں رہتا. تم کو دل کی سختی کا ایسا علاج بتا دو. کبھی کبھی کوئی نہیں وہ خوش طبعی میں بولے یار پرہیز ہی نہ کرنی پڑے پھر بھی ہم پتلے ہو جائیں, وزن بہت بڑی, ایسا کوئی نسخہ تو دے دو. ایسا نسخہ کہاں سے لائے؟ اگر دواؤں کے ذریعے کرو گے بھی تو سائڈ افیکٹ مروا دیں گے, اس سے تو موٹارے نہیں غنیمت ہے. دوائیں ایسی خطرناک بعض اوقات سائڈ افیکٹ ڈالتی ہیں. تو دل کی سختی کا علاج عام طور پہ اپنے ہاتھ میں اپنی کوشش سے ہوگا, نفس کو مارنا ہوگا, کہکا آئے تو اپنے آپ کو روکے, بلکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو حدیث پاک میں نص ہے اس پر, تو زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہنسنا اور ہے کہکا تو اس کی منزل تو اور ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز نکلی کہ خود سنا, یہ ہنسنا کہلاتا ہے. اور کہا اتنی آواز ایسا کہ کوئی اور ہو تو وہ بھی سن لے. یہ تو ہمارا کہکا مسجد میں بھی لگتا ہے, حالانکہ مسجد میں ہنسنے پر وہ حدیث پاک میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. پتہ نہیں کہاں لے جائے گا, مسجد میں لگاتے ہیں. حالانکہ کہکا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لگایا ہی نہیں. مسجد کے باہر بھی, ہاں مسجد میں تو ہنسنا بھی منع ہے, ویسے ہنسنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, مگر مسجد سے باہر, ہاں مسجد کے اندر تو ہے ہی منع. مسکرانا, یہ ہنستے ہیں دانت ظاہر ہوتے ہیں, یہ مسجد میں جائز ہے, نہیں اس کی اجازت ہے, یہ کر سکتے ہیں, ضرورت ہے مسکرا سکتے ہیں, ہنس نہیں سکتے. یہ خود اپنے کانوں تک آواز چلی گئی, اتنی آواز نکلی. کہکا لگاتے ہیں, بعد بولتے ایسا ہیں ہنساتے ہیں لوگوں کو باقاعدہ, وہ لوگ ٹھاٹ 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 ٹھا کر کے مسجد میں وہ ہنس رہے ہوتے. توبہ سے بچنا چاہیے, اللہ سے ڈرے اور اللہ کے خوف کی بات کریں کہ جس سے رونا آئے, ہنسی کا فوارہ نہ اٹھے. کبھی کوئی ہنسنے والی بات ہو بھی جائے گفتگو میں تو منع کرے لوگوں کو کہ بھائی ہنسنا نہیں, کہکا نہیں لگانا. میں جو بات کرنے لگا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کسی کو ہنسی آ, لیکن آپ لوگ کہکا نہیں لگانا. یاد آنے پر یہ کہہ دینا چاہیے مبلغین کو بھی, ہنسنا نہیں, مسکرانا ٹھیک جائز, مسکرانا سنت بھی ہے, اپنی موقع کی مناسبت سے وہ سنت بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی کے صدقے کوئی آدھا ذرہ ہمیں نرم دلی کا عطا فرما دے, ہمارا کام بن جائے گا. ورنہ قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو شخصیت سے ایک سوال کر لوں۔
جی جی بابا۔
حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جب بغداد شریف تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
18 برس۔
جواب درست ہے۔ یہ مطالعہ کریں گے تو ہوگا، تربیت اولاد صفحہ 17 پر یہ لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام سہیل جیلانی ہے اور میں ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا بطخ کھانا حلال ہے یا نہیں؟
یہ بطخ کو سب شاید پتا نہیں ہے، جانتے نہیں جانتے۔ اچھا، یوں سب کو معلوم ہے؟ واہ بھائی الحمدللہ۔ پروں والا ایک پرندہ ہے جو اونچا نہیں اڑتا، اب پانی میں ہی رہتا، ایسا نہیں ہے، یہ پالتے ہیں لوگ گھروں میں، کیچڑ میں اور یہ پانی میں تیرتا بھی ہے، انڈے بھی اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بطخ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کا گوشت حلال ہے، وہی ذبح کریں گے حلال ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو حلال ماشاءاللہ۔ یہ خوش نصیب ہے یار، انسان جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے پیدا ہو کے میرے جیسا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ یعنی پیدا ہو گئے اب انسان تو فکر معاش ہے، جانوروں کو فکر معاش نہیں ہوتی دیکھا جائے تو، یہ کہاں جمع کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو بینک بیلنس بڑھایا ہوا ہے، ادھر برانچ کھولی ادھر برانچ کھولی، اس شہر میں پہنچے اس ملک میں پہنچے۔ سیٹ جی کو فکر تھی اکی کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، ان کو فکر نہیں ہوتی، بس روز کا روز کماتے ہیں، روز کا کھاتے، کماتے بھی نہیں ہیں، یعنی یہ گھومتے گھامتے ڈھونڈتے، ان کا یہ کمانا اور کھا لیتے ہیں، پھر یہ مزے سے کہیں بیٹھ کر یوں سو جاتے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کر پھر کوئی رسک ملے گا یا نہیں، ان کو بس جس نے سونے سے پہلے رسک دیا تھا جاگنے کے بعد بھی رسک عطا کرے گا، وہی ہم کو فکریں بہت ہیں۔ فکر معاش بد بلا ہولے مغاد جاں گزا، یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھنا، مغاد اس کا ہول، اس کی گھبراہٹ، یہ جان کو گھلا رہی ہے، دل پریشان کر رہی ہے کہ اب پیدا ہو گئے تو روزی اور دنیا کے جو بھی بکھیڑے ہیں ان کی فکریں ہے نا، اولاد کی اپنی فکریں، گھریلو مسائل، خاندانی مسائل، پڑوسیوں کے بعض اوقات مسائل، مسائل ہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں زندگی میں، اور مرنے کے بعد پھر مرنا بھی تو آسان نہیں ہے، جو نزاع کی سختیاں انسان کے ساتھ ہیں وہ جانور کے ساتھ نہیں ہے، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے، یہ انسان کے ساتھ ہے، جانور ذبح ہو گیا تڑپ رہا ہے وہ اتنا ہی ہے ان کو تکلیف، لیکن ہزار وار سے سخت وہ موت کا ایک جھٹکا کیسا ہوگا کہ بعض تو کئی کئی روز تک کوما میں، اس کو ڈاکٹر لوگ کوما بولتے ہیں، اس کے بعض اوقات وہ نزا کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے ہی بے ہوشی ہوتی ہے، اس کو بھی لوگ کوما بولتے ہیں، تو کوما میں چلا گیا مریض، اب یہ دعا کراؤ اس کے لیے، یہ بعض اوقات وہ کیفیت ہوتی ہے نزا کی، روح قبض ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جان نکلنے کی، مرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو وہ اس کو نزا بولتے ہیں، سکرات بھی بولتے ہیں، جانور کو پرواہ نہیں ہے، ایک جانور اس کے سامنے ذبح ہو رہا ہے تب بھی ضروری نہیں کہ اس کو سمجھ آتی ہو کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ اپنی مستی میں مست ہے، ہم لوگوں کو تو پتا ہے کہ مرنا ہے، ہم کو پھر بھی احساس نہیں ہے، یہ تیاری نہیں کرتے کہ نمازیں شروع کر دیں، گناہوں سے بچیں، یہ بار بار سننے کے باوجود نماز کا ذہن بازو کا نہیں بنتا ہوگا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر اس نے دوزخ میں جانا ہے. دوزخ 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 سنتے رہتے ہیں، جہنم 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 سنتے رہتے ہیں. اس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، قرآن کریم میں بیان ہوا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے، یا ہم کو اس کا ادراک نہیں ہے نا کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی. ہمیں بتایا ضرور گیا ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی تکلیف ہوگی. وہ تو معاذ اللہ جو بھگتے گا وہی سمجھے گا اب کیا صورت چھٹکارے گی. یعنی یوں سمجھ لو کہ میں جہنم کی تکلیف اور دنیا کی تکلیف کی آپ کو مثال دوں، اب سمجھانے کے لیے صرف، کہ ایک شخص کے پیٹ میں شدید درد ہو، اس کا سر بھی پھٹا جا رہا ہو، اس کا کمر کا ہر موہرا سمجھو ہٹ گیا ہے، اور یہ پڑا ہوا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ کروٹ لے سکتا ہے، اس کی پیٹھ کی کھال بھی گل گئی، پیپ پڑ گئے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہوا ہے اس کو، بدن بھی مفلوج ہے، کینسر بھی ڈکلیئر ہو گیا ہے، اس کی نس نس میں شدید درد ہے، نہ پین کلر ٹیبلٹ اس کو اثر کر رہی ہے، نہ اس کو کوئی درد مٹانے کا انجیکشن کام دکھا رہا ہے، کوئی علاج، ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اور وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہائے کرتا تو اس کی آواز نہیں نکل رہی، اس طرح کر رہا ہے ہائے ہائے، اور کسی کل اس کو چین نہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ ایک پل کے لیے سکون آتا ہے، سارے امراض اس میں جمع ہو گئے، آنکھیں بھی جا چکی ہیں اس کی، کان بھی سن نہیں رہے اس کے، ساری تکلیفیں دنیا کی سمجھو کہ اس میں جمع ہو گئی ہیں. اب بھی یہ ساری تکلیفیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور تکلیفیں، بہت ساری تکلیفیں اس کے علاوہ، تو سمجھو اتنی تکلیفیں جمع ہو گئی. ایک طرف یہ تکلیفیں اور ایک طرف جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، اور وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے. تو ان ساری تکلیفوں سے بڑھ کر وہ جہنم کا عذاب سب سے ہلکا جو ایک سیکنڈ کے لیے، وہ زیادہ ہے، اس میں تکلیف زیادہ ہے. وہ آپ بتائیے کہ جو اس سے بڑے عذاب ہیں وہ کیسے ہوں گے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کی تپش سے دماغ کھول رہے ہوں گے، بھیجا جو ہے وہ جس طرح پتیلی میں آپ انڈا ڈالو، گرم پانی میں انڈا کھول رہا ہوتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بولا، شرح میں یہ نہیں پڑھا، میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو دماغ اس طرح کھولے گا جسے پتیلی کھولتی ہے. جس کافر پر یہ عذاب مسلط ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سارا تیرا ہو جائے، اور تجھے کہہ دیا جائے کہ تو یہ سب فدیے میں دے دے، اور یہ عذاب تجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، تو کیا تو فدیے میں دے دے گا؟ تو بولے گا ہاں میں دے دوں گا. یعنی وہ ہلکے عذاب کے لیے ساری دنیا، اربوں خربوں 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 روپے، دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے، ایک ہیرا نا کوہ نور جو دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، ایسے کروڑوں ہیرے اس کو مل جائے دنیا میں، اور ساری دولت سونے کے پہاڑ اس کو مل جائے، یہ فدیہ دینے کے لیے گویا تیار ہو گیا کہ یہ جوتی میرے سے نکال لو آگ. اب ان جوتیوں کو نکالنا دنیا میں تو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا، پڑھو نمازیں، مت بولو جھوٹ، مت نکالو گالیاں، مت کرو غیبت، مت کرو کسی پر ظلم، مت ستاؤ ماں باپ کو، مت منڈاؤ داڑیاں، مت گھٹاؤ ایک مٹھی سے کاٹ کر اس کو، مت کماؤ حرام. یہ لو جوتیاں تمہارے پیر سے جدا ہوتی ہیں. یہ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں آپ کو کہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالی کی عبادت کریں گے، نماز بالکل بھی قضا نہیں ہونے دیں گے جب تک اپنی قدرت میں اور طاقت میں، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کسی کا مال نہ حق نہیں لیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بھائی بہن کو نہیں ستائیں گے، کسی بندے کو نہیں ستائیں گے، کسی کو نہ حق ماریں گے نہیں، کسی کو نہ حق گھوریں گے نہیں، کسی کو نہ حق دھمکی نہیں دیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے، نہیں پہنا جائیں گے جوتے، اللہ کی رحمت سے بچ جائیں گے، اور اس کے کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں جنت میں داخلہ مل جائے گا. تو آؤ نا جنت میں چلتے ہیں یار, چھوڑو نا ان گناہوں کو. کیا ملے گا ان گناہوں میں؟ تباہی ہے, دنیا میں بھی ہلاکت ہے. اب جیسے کوئی شراب پیتا ہے, کوئی ہیروئن کے کش لگاتا ہے, دنیا میں یہ تباہی ہے کہ لوگ اس کو کہاں منہ لگاتے ہیں. اب بھروسہ بھی نہیں کرتے, یار ہیروئن نہیں, ذرا اپنا جیب سنبھالنا, مال سنبھالنا, یہ لینا جائے. گھر والے بیزار ہوتے ہیں, کئی ہیروئن نہیں آپ کو فٹ پاتھ پہ ملیں گے, ماں باپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ کما کر تو لاتا نہیں ہے, الٹا ہمارے ٹول ٹپڑ بیچاتا ہے, ہم سے لڑتا ہے, نکال اس کو, کیسی رسوائی ہے. نہیں وہ بچہ جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا, اس کی خوب منتیں کی تھی, دعائیں مانگی تھی کہ ہم کو بچہ مل جائے, بڑا پیار کیا تھا, پیار سے اس کے کیا کیا نام رکھے تھے, اور ماں رو رو کے وہ اس کے لیے دعائیں کرتی تھی. یہ بخار میں تپتا تھا, ماں سوتی نہیں تھی. آج ماں بولتی ہے اس کو بھگاؤ, نکالو, دفع کرو. کیسی ذلت, کیسی رسوائی, کیسی بربادی. یہ دنیا کی بربادی, آخرت پر کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے بھولے بھالے سائیں بھائیو, شیطان سے دامن چھڑائیے, نفس کی شرارتوں میں مت آئیے, اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیے. یا رسول اللہ, بس جو آپ نے فرمانا ہے ہم نے وہ کرنا ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں, جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں ان پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما, اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے تو عنایت فرما. رب کریم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی یہ ثواب پہنچے, جملہ انبیاء مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان، مبلغ دعوت اسلامی حاجی فاضل، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین بجاہ نبی جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، پروردگار ہمارا ایمان سلامت رہے، نزاع کی سختیاں یا اللہ آسان ہو جائیں، اے کاش زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں بصورت شہادت موت آئے، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس مسکن بنے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس مل جائے، آمین. اے الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، دکھیاروں کے دکھ درد دور کر دے، جو مشکلات میں گھرے ہیں انہیں آسانیاں دے، پریشان حال خوشحال ہوں، بے روزگار برسرے روزگار ہوں، حلال اور آسان روزی پائیں، قرض دار قرضوں سے نجات پائیں، مقدمے بازیاں دور ہوں، بے اولادیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں. الہ العالمین جو مدنی چینل کے ذریعے یا براہ راست یا چٹھیوں کے ذریعے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا حشمی یا مطلب یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
مصطفى جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز سا پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام غوثِ اعظم امام کا خدمت کے قدسی کہے ہارا لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا لا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزم ہدایت پیلا سلام شمعِ بزم ہدایت پیلا کو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ
میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی پیرانِ پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا
لکھانا سنا خانوں میں چہرہ تیرا
پیران پیر میرے شاہ جیلانی روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی پیران پیر میرے شاہ جیلانی وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا
God.